جل فرج بھی مرلی ولاد علی صلوات
اللهم
صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم. خوشنودیے زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بلند تر صلوات.
اللهم
صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم. تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات.
اللهم
صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا عبد القاسم محمد صلوات.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية صلوات.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. تمام حمد و ثناء اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ پروردگار جو ہم سب کی صداؤں کو بیک وقت سننے والا، ہماری دعاؤں کی استجابت کا وعدہ کرنے والا ہے. خواتین گرامی، ہمارا اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی راستہ چل رہے ہیں. ہم یا سچے راستے پر ہیں یا غلط راستے پر ہیں، یا سیدھے راستے پر ہیں یا گمراہ راستے پر ہیں. حتیٰ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی پیروی نہیں کرتا، اور میرا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، میں کسی کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں، تو وہ شخص غلط دعویٰ کرتا ہے. سب حتیٰ بچے کسی نہ کسی کے پیچھے چلنے والے ہوتے. مثلاً اگر کوئی نوجوان بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، 10 سال کا 11 سال کا 12 سال کے بچے، اور اس کے ذہن کے اندر آئیڈیل کوئی ایسا فرد ہے جو کھلاڑی ہے، اب اگر اس نے اس کھلاڑی کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے، تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس بچے کی عملی زندگی میں وہی کھلاڑی چل رہا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے جیسا لباس پہنے، اس کے جیسے ہیئر اسٹائل بنائے، اگر کپڑے خریدے وہی فرد اس کی کوئی بات یا اس کا نام یا اس کا نمبر لکھا ہوا. اسی طرح سے غیر ارادی اور لاشعوری طور پر وہ جو حرکتیں کرتا ہے، اپنی ٹانگ کو اٹھا رہا ہے یا کوئی کام ایسا کر رہا ہے، تو وہ اس کی پسند کی وجہ سے ہوتی، کیونکہ دل میں اس کھلاڑی کی محبت اس کے موجود ہے، اور محبت کی وجہ سے، اس کو آئیڈیل بنانے کی وجہ سے وہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا کہ وہ کھلاڑی ہے جس کو اس نے آئیڈیل بنایا. تو گویا یہ بچہ اس کے پیچھے چل رہا ہے. اپنی زندگی میں اس نے اس کو آئیڈیل بنایا، اور ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اندر بھی یہ ہو کہ میں وہی بنوں گا. بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ تم کیا بنو گے، تو جو ان کا آئیڈیل ہوتا ہے، جس کے پیچھے وہ چل رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں وہی بنوں گا. ہر فرد اسی طرح سے، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو کسی کے پیچھے نہ چل رہا. ہم میں سے سب کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں. جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، ہو سکتا ہے کہ وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ فاسق ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا انسان. سب پیچھے چلنے والے، مثلا کوئی لڑکی ہو سکتا ہے، ہماری سوسائٹی ہے، لڑکی تو کیا، خواتین بھی، بہت ساری خواتین انڈین چینلز کے پیچھے چل رہی ہیں کہ ان کے ذہن میں وہی آئیڈیلز ہیں، لباس ویسا ہی پہننا چاہتی ہیں، بات بھی ویسے ہی کرنا چاہتی ہیں، اسی کو آئیڈیلائز کر کے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں. یہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، جب پیچھے چل رہے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں وہ اس شخص کا رہبر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے. یہاں پر پوری سوسائٹی میں، پاکستان کی، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے والے، اور کتنے ہی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو کسی نہ کسی لیڈر کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ سب پیچھے چلنے والے لوگ کسی ایک فرد کے آگے ہیں، کسی نہ کسی فرد کے، ان کے آگے ہے وہ فرد. اچھا، پروردگار عالم قرآن کریم میں جس آیت کو بھی سرنام کلام بنایا، ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جو محشر کا دن ہوگا، اس دن اللہ تعالی ہر ناس کو، یعنی ہر انسان کو، انسان کہتے ہیں ناس عربی میں، اور اناس اس کی بھی جمع، یعنی جو محشر کا دن ہے، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ ندا دے گا، اس کے امام کے ساتھ پکارے گا. قبر سے سب تنہا اٹھیں گے، لیکن جب محشر میں پکار ہوگی تو ہر انسان کی اس کے اپنے امام کے ساتھ پکار ہوگی. لفظ امام ہمارے لیے بہت محترم، بہت متبرک، معصوم امام صرف 12 ہیں، 13واں کوئی معصوم نہیں. امام معصوم ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں گناہ نہیں کرتے، پاکیزہ ہیں، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، امام کو اللہ چنتا ہے. 12 امام کے پیچھے جو لوگ چلیں گے وہ معصوم امام کے پیچھے چلنے والے، لیکن اللہ نے اس آیت میں، جو سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت کریمہ ہے، یہ نہیں کہا کہ محشر کے دن مسلمانوں کو یا مومنوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا سارے انسانوں کو، ہو سکتا ہے وہ انسان کافر ہو، مشرک ہو، ہو سکتا ہے وہ انسان یہودی ہو، ہو سکتا ہے انسان منافق ہو، ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، کیسا بھی کوئی انسان ہو، وہ جب قیامت میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اس جماعت کے ساتھ، اس اجتماع کے ساتھ جس میں وہ رہا کرتا تھا اور جو اس کا لیڈر تھا، اس کے ساتھ پکارے گا. چاہے اس کا امام غلط ہی کیوں نہ ہو، جس کے پیچھے وہ چلتا تھا اس کے ساتھ اس کا نام آئے گا. جہاں ہم ہوتے ہیں، جس اجتماع میں ہوتے ہیں، جس گروہ میں ہوتے ہیں، تو بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر ہمارے دل میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے کہ ہم اہل بیت کے راستے پر ہوں، ہماری روز کی دعا ہے، ہمارے پورے سال کی یہ دعا ہے، پروردگار ہمیں لوائے حمد میں، لوائے حمد کے نیچے، لوائے حمد کیا ہے؟ لوائے حمد کے بارے میں سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، درود بھیجے گا صلی اللہ محمد وعجل فرجہ. لوائے حمد وہ پرچم ہے جو روز محشر بلند ہوگا، اور محشر میں گرمی ہوگی، سختی ہوگی، پریشانی ہوگی، لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور جس گرمی کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ اس دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ ہے. تو جب انسان پریشان حال ہوگا، اس وقت ایک پرچم لوائے حمد ایسا ہے جس کے نیچے سائبان ہوگا، جس کے نیچے ٹھنڈک ہوگی، جس کے نیچے امن ہوگا. اور وہ پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جب رسول سے پوچھا یہ لوائے حمد، یہ پرچم جس کے نیچے ٹھنڈک ہے، سائبان ہے، کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. علی ابن ابی طالب کا نام علی کے ہاتھ میں یہ پرچم ہوگا، یہ پرچم اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں دنیا میں میرا پرچم ہوگا. کیونکہ مولا کائنات ہمیشہ رسول اللہ کی فوج کے پرچم دار تھے. علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کا پرچم ہوا کرتا تھا، اور اس کے سائے میں وہی شخص آئے گا، اس کے سائے میں وہی اجتماع ہوگا جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ زندگی بھر رہا ہو، جس نے ہمیشہ علی ابن ابی طالب کا ساتھ دیا ہو، جو علی کا پیروکار ہو، جو علی کا فالوور ہو، جو علی کے راستے پر چلنے والا ہوگا، اور جو آل علی کے راستے پر چلنے والا ہوگا، جو علی ابن ابی طالب کے فرزندوں کو ماننے والا ہوگا، جو امام زمانہ کا فالوور ہوگا. صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. اور جب گرمی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو انسان کو پیاس بھی لگتی ہے. پیاس کے عالم میں بہترین چیز جو پیاس کو بجھا سکتی ہے وہ ٹھنڈا پانی ہو. اللہ تعالی محفوظ رکھے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے، لیکن جو اہل بیت کے ماننے والے ہوں گے، جو اہل بیت کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، ساقی حوض کوثر مولا کائنات علی ابن ابی طالب انہیں ٹھنڈا جام پلائیں گے. اس لیے ہم اور آپ دعاؤں میں دعا کرتے ہیں، پروردگار علی علیہ السلام کے ہاتھ سے ہمیں سیراب کر، اس دن جو سخت دن ہوگا، یعنی اس دن علی اس کی مدد کریں گے جو زندگی بھر علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہا ہوگا. بس یاد رکھیں کہ لفظ امام ہمارے لیے بہت محترم ہے، لیکن در حقیقت قرآن نے جس طرح سے امام کو پہچنوایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے رائج طریقے سے مختلف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام کے لفظ کو اس طرح سے بیان کیا، وہ شخص جو آگے کھڑا ہونے والا ہے، جس آگے کھڑے ہونے والے شخص کے پیچھے غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی آگے کھڑے ہونے والے شخص کے پیچھے اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ غلط لوگ غلط لیڈر کے پیچھے جاتے ہیں، اور صحیح لوگ صحیح لیڈر کے پیچھے آتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس دن روز محشر ہر شخص کو اس کے لیڈر کے ساتھ پکارا جائے گا، امام کے ساتھ بلایا جائے گا. خدا نہ کرے کوئی شخص زبانی کلامی تو یہ کہتا ہو کہ میں علی کا ماننے والا ہوں، میں مولا کائنات کا چاہنے والا ہوں، ہم امام سے محبت کرتے ہیں، امام زمانہ کے ماننے والے ہیں، لیکن جب دل کی گہرائی میں دیکھا جائے، جب عمل کے مرحلے میں دیکھا جائے، تو وہ علی کا ماننے والا نہ ہو، علی کی نہ مانتا ہوں، علی کا نام لینے والا ہو لیکن مانتا شیطان کی ہو، بات شیطان کی سنتا ہو. اسی لیے تو اللہ تعالی نے بار بار کہا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنا، کہ شیطان کے ماننے والے بہت زیادہ، شیطان کے پیروکار بہت زیادہ ہیں، شیطان کے پیچھے چلنے والے بہت زیادہ ہیں. اسی طرح سے شیطان نے جو رہبر بنائے ہیں، جو لیڈر بنائے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ. مولا کائنات کا خطبہ ہے جس میں امام نے منافقین کے بارے میں بتایا، اور یہ خطبہ امام نے رسول اللہ کی رحلت کے بعد، نبی اکرم کے اس دنیا سے جانے کے بعد، امام نے کہا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد گروہ منافقین موجود ہیں. اور یہ گروہ منافقین کون ہیں؟ جو دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبان کے اوپر کچھ اور لے کر آتے. انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے گروپ میں ہیں، ان کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا، ان کو عہدے دے دیے ہیں. یعنی کسی کو کوئی سٹیٹس مل جائے کہ میں فلاں جگہ کا حاکم ہوں، فلاں جگہ کا گورنر ہوں، فلاں جگہ پہ میری یہ حیثیت ہے. دنیا کی محبت یہی. جتنے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے تھے، وہ دنیا کے لالچی تھے. عمر ابن سعد کو یزید نے ایسے خریدا کہ تمہیں رے کی حکومت مل جائے گی، اور دوسرے لوگوں کو ایسے خریدا کہ تمہیں سکے دے دیے جائیں گے. عبید اللہ ابن زیاد نے جب کوفے والوں کو خریدا تو خزانے سے کوفے کے سارا مال نکال لیا کہ اب ان سکوں کے عوض لوگوں کے ایمان کو خریدوں گا. تو امام نے کیا فرما رہے ہیں کہ جو منافق گروہ ہے، جو منافقین ہیں، ان کی چال یہ ہے کہ وہ سکوں کے عوض اور عہدوں کے عوض لوگوں کو خرید لیتے، لیکن اہل ایمان کا یہ طریقہ نہیں ہے. وہ نہ کبھی سکوں کے عوض بکتے ہیں، نہ کبھی عہدوں کے عوض بکتے ہیں. جو علی کے ماننے والے ہیں، وہ ہمیشہ ایمان کے بلبوتے پر جیننا چاہتے ہیں، اور ایمان کے اصولوں کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وہ دنیا داری نہیں کرتے. درود بھیجے گا محمد علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین. بس آیات آپ کے سامنے سناؤں گی جن میں اللہ تعالیٰ نے راستوں کا ذکر کیا، اور پرکھنا ہے ہمیں اپنے آپ کو کہ ہم سچے راستے پر ہیں یا جھوٹے راستے پر، صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بھی ذکر کیا ہے اور ضلالت کا بھی ذکر کیا، سچائی کا بھی ذکر کیا ہے، جھوٹ کا بھی ذکر کیا. جس آیت کو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، وہ سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت کریم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر بیان کر رہا ہے، سورہ انبیاء کی 73 نشان ہے اس آیہ کریمہ کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا، وہ ہمارے امر کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق، ہمارے ارادے کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے. اور جو اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو راہ راست پر لے کر آتا ہے، وہ اپنے ارادے استعمال نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالی کی مرضی کو دیکھتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلاتا. اس کی زندگی میں اپنے بنائے ہوئے اصول نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے اور دین کے بنائے ہوئے اصول ہوتے. بس اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہا ہے ان کی صفات کو، کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے خیر کاموں کو وحی کی ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ان کے اوپر وحی نازل کی ہے، وہ نیک کاموں کی ہے، اور یہ اچھے کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کبھی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی زکات دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور صرف اپنی زندگی میں خدا کی عبادت کرتے ہیں. ان کی زندگی میں شیطان کی عبادت نہیں ہوتی، شیطان کی پرستش نہیں ہوتی، بلکہ اعمال خیر ان کی زندگی میں تجلی کرتے ہیں، نظر آتے ہیں، مظہر نیکی ہوتے ہیں. اب انسانوں کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑا میزان عمل کا ہے. اگر ہم کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے دل میں روشنی ہے، تو ہم اس کے عمل سے اس کو پہچانیں. جو شخص سچ بول رہا ہے وہ نیک انسان، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ برا انسان. اگر کوئی شخص اپنے زندگی میں فسق و فجور کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کسی کا لیڈر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر کوئی دنیا کا حریف ہے تو وہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا. انسان ان لوگوں کا ساتھ ہو، اس جماعت میں شامل ہو جہاں پر اس کو پاکیزگی اور تقویٰ نظر آئے. پروردگار عالم نے ایک دوسری جگہ پر ایک اور گروہ امام کا تذکرہ کیا، اور دیکھیں یہاں پر امام جمع کی صورت میں آ رہا ہے. ائمہ کس کی جمع ہے؟ امام کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو امام بنایا، وہ ہدایت کرتے ہیں، ہدایت یعنی راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق راستہ دکھا رہے ہو. اور ایک دوسری جگہ پر سورہ قصص کی 41 نمبر کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کو امام قرار دیا اور وہ دعوت دیتے ہیں دوزخ کی، آتش جہنم کی. یہ وہ گروہ گمراہ ہے اماموں کا جو دعوت دیتا ہے جہنم کی. اب امام کیونکہ ہمارے ذہن میں متبرک مقدس لفظ ہے، ہم تو ہمارے اماموں کو ہی جانتے ہیں، اسی لیے ابتدا میں اتنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا تھا کیونکہ ہماری قوم لفظ امام صرف مقدس سمجھتی، جبکہ لفظ امام بہت سی جگہوں پر آتا. مثلا ایک امام وہ بھی ہوتا ہے جو نماز میں آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ امام جماعت ہو جاتا ہے. تسبیح کا امام وہ ہوتا ہے جو تسبیح میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے. اگر گروہ منافقین میں، فاسق گروہ میں کوئی لیڈر نظر آتا ہے تو یہ ان کا امام ہے. چھ اماموں کے بعد اب ایک سلسلہ اماموں کا چل رہا ہے جو آج تک موجود ہے. اگر وہ امام کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیڈر ہیں، تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، کفاروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کفار کے ساتھ نشست و برخاست ہے، سب کچھ ہے، تو کیا یہ امام برحق ہے؟ امام باطل. امام دو طرح کے ہو، ایک حق کا امام، نور کا امام جو نور کی طرف لے جائے گا، اور دوسرا امام باطل جو گمراہی کی طرف لے جائے گا. جس کے پیچھے چلیں گے وہ وہی لے کر جائے گا جہاں خود جا رہا ہے. اگر صحیح راستے پہ چل رہا ہے آپ کو بھی صحیح راستے پر لے کر جائے گا. درود بھیجے گا محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. اذان کے احترام میں کچھ دیر کے لیے رکیں گے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بس پروردگار عالم نے پہچنوا دیا کہ دنیا میں کچھ اچھے لوگ ہوں گے، کچھ برے لوگ ہوں گے. امام حق ہوگا، کوئی امام باطل ہوگا. اگر امام حق کے پیچھے چلے پر رو، امام باطل کے پیچھے چلے تو گمراہ ہو جاؤ. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم، ولایت کا اعلان نبی اکرم نے ایک مرتبہ نہیں کئی دفعہ کیا، کیونکہ اگر علی کے راستے سے لوگ بھٹک جاتے تو گمراہ ہو جاتے. اسی لیے نبی اکرم نے بار بار یہ راستہ دکھایا کہ انا مدینۃ العلم و علی باب. میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس راستے سے آنا, اگر علی کے راستے سے آؤ گے تو صاحب علم ہو جاؤ گے, اگر علی کے راستے سے نہیں آئے تو جاہل رہ جاؤ گے. اسی لیے نبی اکرم نے بار بار کہا کہ علی کو وہی حیثیت مجھ سے ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, فرق صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اسے حدیث منزلت کہتے ہیں. نبی اکرم نے بار بار پہچنوایا مولا کائنات کی شخصیت کو, اور صرف علی ہی کو نہیں پہچنوایا بلکہ مولا کائنات کے بعد جتنے بھی ہادیان برحق آنے والے تھے ایک ایک کے نام کا ذکر کیا. 12 اماموں کے نام نبی اکرم کی زبان سے کئی مرتبہ لوگوں نے سنے ہیں کہ میرے بعد علی ہوں گے, علی کے بعد ان کے فرزند حسن ہوں گے, ان کے بعد حسین ہوں گے. اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے بھی کئی ایک احادیث بیان کی کہ دونوں امام ہوں گے چاہے قیام کرے یا نہ کرے, تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ کوئی شبہ نہ رہے کہ کون امام تھا. آج ہمارا امام کون ہے؟ پروردگار عالم نے نبی اکرم کے ذریعے ہدایت کر دی. اور جب پیغام ولایت علی ابن ابی طالب اللہ کے نبی نے بیان کر دیا تو قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج ہم نے دین کو کامل کر دیا. پروردگار عالم نے اس دن دین کو کامل کیا جب ولایت علی ابن ابی طالب کا ابلاغ ہو گیا. ورضیت لکم الاسلام, اب اللہ تعالی اسلام سے راضی ہو گیا جب مولا کائنات اور ان کے فرزندوں کی ولایت کا اعلان ہوا. درود بھیجے گا محمد علی
محمد و آل محمد و اجل فرج.
پس خواتین گرامی, ہدایت کا راستہ اللہ نے واضح کر دیا. یہ ہدایت کا راستہ ایسا نہیں ہے کہ مبہم ہو, چھپا ہوا ہو. ہدایت کا راستہ سخت ضرور ہے, لیکن اگر کسی کے دل میں پاکیزگی ہو, اگر کسی کا دل تیار ہو, اگر کسی کا دل نورانی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھاتا ہے. راستہ دکھانا اللہ کا کام ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اس راستہ دیکھنے کے لیے تیار ہوں. جب دل تاریک ہو جاتا ہے, اور یہ دل گناہوں کی کثافت کی وجہ سے تاریک ہو, جب انسان غلط کام کرتا رہتا ہے تو ہدایت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے. جتنا ہمارا دل پاک ہوگا اتنا ہم ہدایت کے راستے پر گامزن رہیں گے. جبھی تو گناہان کبیرہ کو کہا یہ تاریکی ہے, سیاہی, اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. ایک گناہ کرتے ہیں ڈاٹ پڑ جاتا ہے, دوسرا گناہ کرتے ہیں دوسرا نقطہ بڑھ جاتا ہے, یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. پھر انسان راہ راست پر باقی نہیں رہ سکتا, راہ گائے پر باقی رہنے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں جب بعثت کے مقصد کو بیان کیا تو نبی اکرم کے آنے کے ہدف کو یہ کہا لِيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ہم نے اس رسول کو اس لیے تمہارے درمیان بھیجا تاکہ تمہارے دلوں کا تزکیہ کرے, تمہیں گناہوں سے پاک کرے, اور پھر تعلیم دے. اگر دل ہی تاریک ہو, دل ہی کثیف ہو, تو پھر انسان علم کے نور سے دور رہتا ہے. کبھی بھی انسان عالم نہیں بنتا, ہمیشہ جاہل رہتا ہے. اس کی عقل کے اوپر پردے پڑتے, ہدایت کے راستے کے اوپر پردے نہیں پڑے ہوئے بلکہ عقلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے, دلوں کے اوپر قفل لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ خود یہ جملہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو امام بنا دیا. کن کو امام بنا دیا؟ جو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. وجعلناہم ائمتن یدعون الی النار, جو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں اللہ نے کہا ہم نے ان کو امام بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسی کام کے اہل تھے, یہ یہی کر سکتے تھے. یہ پہلے خود گمراہ تھے, اس کے بعد ان کا کام یہ بن گیا کہ دوسروں کو گمراہ کرتے. جیسے شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے, خود بھی گمراہ ہے, اس کے بعد دوسرے مرحلے میں دوسروں کو گمراہ کرتا ہے. جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے خود اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے, اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جو کچھ خود سیکھا ہے, جس کے اوپر خود عمل کیا ہے, اس کی خواہش یہ ہوتی ہے اب دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے. صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ خود بخود انہیں لیڈر بنا دیتا ہے, خود بخود ان کے ساتھی بنا دیتا ہے.
اور جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو اگلے مرحلے میں خود بخود دوسروں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو لیڈر بنا دیا گمراہوں کا. شیطان سے کہا اچھا جاؤ تم بھی گمراہ کر لو، تم بھی اپنے کام پر لگ جاؤ، لیکن تم میرے مخلص بندوں کو نہیں گمراہ کر سکتے، اس لیے کہ جو خالص ہو گئے ہیں، جو پیور ہو گئے ہیں، وہ تو میرے گروپ کے ہیں. اب یہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اس لیے اگر ہمیں اللہ کے گروہ میں شامل ہونا ہے، اس راستے کے اوپر آنا ہے جو راہ راست ہے، وہ راستہ جو نورانیت کا راستہ ہے، وہ راستہ جو خدا تک پہنچنے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، پیور ہو جائیں، خالص اللہ کے لیے زندگی جینا سیکھیں، خدا کی محبت کو خالص کرنے. قلب اس وقت تک پاکیزہ رہ سکتا ہے جب تک کہ اس میں دوسری محبتیں نہ ہوں، دوسری محبتیں حد سے زیادہ نہ ہوں. جب اللہ کی محبت کے سائے میں دوسری محبتیں ہوتی ہیں تو قلب پاک رہتا ہے، لیکن جب اللہ کی محبت بہت ہی تھوڑی سی حیثیت رکھتی ہے، باقی ساری محبتیں غالب ہوتی ہیں، میں یہ عہدہ لے لوں، مجھے اتنے پیسے مل جائیں، میری اولاد فلاں جگہ پر لگ جائے، میرے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں، اس میں انسان ایمان صحیح غلط کچھ نہیں سوچ رہا، محبت خدا کہاں سے رہے گی؟ محبت خدا تو اس کے دل میں آتی ہے جو اپنے دل کو پاکیزہ کرتا ہے، جو اہل بیت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے. جب اہل بیت کے راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں یہ راستہ اصولی طور پر سخت نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے راستہ دھندلا ہے، ملتا ہی نہیں ہے، یہ راستہ دھندلا نہیں ہے، بہت صاف، لیکن اصولی طور پر سخت راستہ. کل بھی کہا کہ علی کے چاہنے والے منافق نہیں ہو سکتے، دل صاف ہوگا، جو اندر ہے وہی باہر. کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی ظاہر کرے گا، نہیں ہے ظاہر نہیں کرے گا، دوستی ہے تو وہ بھی ظاہر کرے گا. لیکن آج کہیں ہیں، کل کسی اور گروپ میں چلے گئے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھتے ہیں میرے والی باتیں، ادھر بیٹھتے ہیں تو ادھر والی باتیں، یہ منافقت ہے کہ جب بھی کسی گروہ کے ساتھ ملتے اس کے جیسے ہو جاتے. منافقین کو قرآن نے ایسی پہچانا، پہچانوایا، پروردگار عالم بتا رہے گئے یا رسول اللہ جب آپ کے ساتھ بیٹھتے تو کہتے ہیں ہم صاحب ایمان، پھر جب رسول کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں کافروں کے درمیان بیٹھتے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ان کو کہہ رہے تھے ہم تمہارے ساتھ. یہ گروہ سب سے زیادہ خطرناک جو اپنی پوزیشن کو کلیئر نہیں کرتا، کبھی ادھر نظر آئے گا کبھی ادھر نظر آئے گا. یہ منافق کی نشانی ہے، جو کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. کبھی بھی آپ کو زندگی میں کسی منافق کو پہچاننا ہو تو دیکھ لیجئے کہ وہ فرد جو ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ہر ایک کو لڑواتا ہے، یہ سب سے بڑا منافق. اور اس کے پاس اگر پیسہ بھی ہو، اس کے پاس اگر عہدہ بھی ہو، تو بہت خطرناک منافق. وہ منافقین جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، عہدہ نہیں ہوتا، یہ اتنے خطرناک نہیں ہیں، یہ باتوں کے ذریعے فتنہ پھیلاتے ہیں. لیکن وہ منافقین جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور عہدہ بھی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ ان کے پاس طاقت بھی ہے، کچھ نہ کچھ اور خرابیاں چھوڑ کر جائیں گے، اہل ایمان کو آپس میں لڑوائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دے جو واضح ہے، روشن ہے، لیکن اصولی طور پر سخت ہے. نفس سے لڑنا پڑتا ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، عہدوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی کبھار اپنا ہی بیٹا باطل ہو جاتا ہے، باطل کے گروہ میں چلا جاتا ہے، اب اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. نوح علیحدہ ہو گئے، نوح کی اولاد علیحدہ ہو گئی. کبھی کبھی اپنے ہی گھر میں بیویاں غلط ہو جاتی ہیں، شوہر غلط ہو جاتے ہیں، اب اس گروہ کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ جسمانی تو قرب ہے لیکن قلب کا قرب نہیں. دل کا قرب اہمیت رکھتا ہے، رشتے داریاں اور خونی رشتے اہمیت نہیں رکھتے. ایمان کے رشتے میں سب سے اہم اور سب سے خوبصورت بات یہی ہے، یہاں پر قلب مل رہے ہیں، دل کا کنیکشن اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ جناب اویس کرنی اللہ کے رسول کے راستے کے، اللہ کے رسول کے راستے پر چلنے والے ہیں، حق پر چلنے والے، لیکن اویس کرنی نے کبھی رسول اللہ کی شکل ہی نہیں دیکھی، زیارت ہی نہیں کی، کبھی نبی اکرم کو نہیں دیکھا. بہت بڑے صحابی، آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور جب بھی رسول اللہ کا نام آتا ہے تو اصحاب رسول میں اویس قرنی کا نام آتا ہے. کبھی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، بہت اشتیاق ہے، بہت محبت ہے اللہ کے نبی سے، دل تڑپتا رہتا ہے کہ ایک دن وہ آئے جب میں اللہ کے رسول کی زیارت کروں. لیکن اپنی ذمہ داریوں میں پھنسے ہوئے ہیں. بوڑھی ماں ہے, خدمت کرنا فرض ہے اور کوئی نہیں ہے. ماں بھی اتنی اٹیچ ہے اس حد تک بیٹے سے منسلک ہے, نہیں اجازت دیتی کہ تم جاؤ. ہاں جب دیکھا بچے کا عشق بہت زیادہ ہے, محبت بہت زیادہ ہے, یہ کہا جاؤ لیکن جلدی پلٹ کر آ جاؤ. عشق رسول اللہ کا بھی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر. صرف یہ نہیں کہ ماں کی محبت میں گئے نہیں, بلکہ وہاں ذمہ داری تھی, ماں محتاج تھی, کام کرنا فرض تھا, ماں تنہا تھی. بعض اوقات کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, صرف مسئلے بنائے جانے, یہاں واقع مسئلہ تھا. اور جب ماں نے اجازت دی تو گئے, لیکن جب گئے تو رسول اللہ کو نہیں پایا. موبائلز نہیں تھے, کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ فون کر کے بتا دیتے میں آ رہا ہوں. جب پہنچے تو نبی اکرم مدینہ میں نہیں تھے اور انتظار کرتے رہے رسول اللہ کا, رسول اللہ نہیں آئے. جب ان کا وقت ختم ہو گیا جو وعدہ کیا تھا, دیکھیے کتنے اصول نظر آتے ہیں ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں. ماں سے وعدہ جو کیا تھا اس پر واپس پلٹ کر آئے. یہاں اولاد غائب ہو جاتی ہے, دو دن غائب رہتی ہے, اگر ماں پوچھے کہ کیوں نہیں آئے, ہم فلاں جگہ بتا کر گئے تھے تو اتنی دیر میں کیوں آئے, تو آج بچے اپنے والدین کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کو کیا, یا ہم کیوں بتا کر جائیں, یا ہم کیوں پوچھ کر جائیں. وہ ویسے کرنی کوئی 8-10 سال کے بچے نہیں ہیں, جوان انسان ہے, لیکن ماں کی محبت اور ماں کی اطاعت ہمیں یہاں اصحاب رسول کی سیرت میں نظر آ رہی, کہ اس محبت کو قربان کر کے واپس پلٹ آئے. اور جب اویس قرنی چلے گئے اور رسول اللہ نے صرف اویس قرنی کی خوشبو کو سونگا, آپ کے گھر میں کوئی آ کر چلے جائے آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی آیا تھا, آپ کو اس کی نورانیت کا احساس ہوتا ہے, یہاں سے کوئی روشنی گزر کر گئی ہے. اللہ کے نبی وہ جن کا اپنا نور ہے, ان جب وہ صحابی جس کو انہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا, صرف دل دل مل رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کینیڈا میں بیٹھا, اس کا دل ہمارے ساتھ جڑا ہو, کہ اس محفل میں بیٹھا اس کا دل نہ ہو یہاں پہ. ہو سکتا ہے کوئی زمین پہ کہیں بیٹھا ہوا, اس کا دل ہمارے ساتھ, کہ اسی محفل میں بیٹھا ہو دل ساتھ نہ ہو. دل کی بڑی اہمیت. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علی محمد واجل فرج. جب چلے گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے یہاں پر جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور جنت کا نور محسوس کر رہا ہوں. میرا کمرہ معطر ہو گیا ہے اور منور ہو گیا ہے. اللہ کے نبی کو کسی کے نور کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں جب محبتیں ادھر ہو, ہم کر کے دیکھیں اہل بیت سے محبت, تو ہماری محبت کو پہچانتے ہیں. کون سا ایسا یہاں عاشق ہے دنیا کا جو اپنے معشوقہ کی اتنی پہچان رکھتا ہو کہ وہ آئی تھی اور چلی گئی, اس کی نورانیت ہے, اس کی خوشبو ہے. لیکن اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ہم یہاں سے پکارتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, تو وہاں آواز پہنچتی ہے. ہم نہیں سنتے, ہم جواب نہیں سن سکتے کیونکہ ابھی ہماری اتنی معرفت نہیں. جیسے رسول اللہ نے اویس کی خوشبو کو, ان کے عطر کو, ان کی نورانیت کو دیکھا, اگر ہم اتنے پاکیزہ ہو جائیں کہ اویس قرنی پاک تھے, صحابی رسول ایسے تھے, تو پھر یہ کنیکشن بہت اہمیت رکھتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کو امام حسین علیہ السلام خط لکھ کر بلا دیں. اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمیں واقع کربلا میں نظر آتے ہیں, جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں. کربلا بہت عجیب, اور لیڈر کا کام بھی بہت سخت ہے. ہر شخص اپنی اپنی بات کرتا ہے اور لیڈر کو اس کے حساب سے اس کو جواب دینا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی اس تاریخ کربلا میں ہمیں ایک کردار نظر آتا ہے, عبداللہ ابن عمر کا. عبداللہ ابن عمر بھی گروہ باطل ائمہ میں سے تھا. ایک امام نور ہے, ایک امام نار ہے. امام حسین علیہ السلام امام نور ہے اور عبداللہ ابن عمر امام نار ہے. عمر کا بیٹا عبداللہ لیکن معاشرے میں حیثیت رکھتا ہے, لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں, لوگ اس کے جماعت میں آتے ہیں, اس کی محفل میں آتے ہیں, اس کی بات کو سنتے ہیں. یہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے, کسی کی بھی وجہ سے لوگوں کو اپنے پیچھے چلا سکتے ہیں, لیکن امام حق کے پیچھے چلنا ضروری. عبداللہ ابن عمر کی ملاقات امام حسین سے مکہ میں ہوئی. بہت سے لوگوں نے امام حسین کو روکا تھا، عبداللہ ابن عمر نے بھی امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ آپ اپنا سفر جاری نہ رکھیں اور واپس مدینہ چلے جائیں، یزید کی بیعت کر لیں. کیوں؟ دلائل کیا تھی عبداللہ ابن عمر کے پاس؟ عبداللہ ابن عمر کے پاس یہ دلائل تھی کہ یزید کے پاس مال ہے، یزید صاحب دولت و ثروت. دوسری چیز جو یزید کے پاس ہے، اس کے پاس طاقت ہے. نمبر تین جو چیز یزید کے پاس ہے، اس کے پاس فوج ہے، لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. یعنی جو آج آپ کو اپنے ساتھ نظر آ رہے ہیں، کل وہ بھی یزید کے ساتھ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں اس کے پاس ہے، دنیا اس کے پاس ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، بدماشی کر کے بہت کچھ کر سکتا ہے. آج لوگ بدماشوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، لڑکے لے کر آ جاتے ہیں، ان کے پاس اسلحے ہوتے ہیں، لوگ اپنے ایمان بیچ دیتے ہیں. بائیں کہتے ہیں فلاں چیز کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا. کیوں؟ شکست کھا جانا اس لیے کہ وہ طاقتور. عبداللہ ابن عمر امام حسین کو سمجھا رہا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں اور وہی کام کریں جو سب نے کیا ہے، اکثریت نے کیا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ کام سب نے کر لیا، اب تم بھی یہی کر لو. یہ حق کا راستہ سب کا راستہ نہیں ہے، حق کا راستہ کچھ کا راستہ ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کام اکثریت کر رہی ہے وہ جائز ہو گئی ہے. بچے بھی یہ کہتے ہیں سب تو کر رہے ہیں، بڑے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ کام سب تو کر رہے ہیں. مثلا اگر آپ نے کہا بھئی ٹی وی چینل نہیں لگے گا، انڈین چینل ہمارے گھر میں نہیں لگے گا، جواب آتا ہے سب کے گھروں میں لگا ہوگا. اب سب کے گھر میں اگر انڈین چینل چل رہے ہیں تو کیا انڈین چینل دیکھنا اچھی بات ہے؟ حتیٰ بعض اوقات بزرگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ کام ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا، اب کیا کریں، اب تو سب جگہ یہی ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی کام سب جگہ ہونا شروع ہو گیا، چاہے وہ برا ہو، سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہے، لیکن کیونکہ رواج پا گیا اب تو چلے گا، پہلے نہیں چلتا تھا اب جائز ہو گیا. یہی سب سے غلط فکر ہے. یزید کے ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کو پیشکش کی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں کیونکہ اکثریت اس کے ساتھ. امام علی مقام نے جو جواب دیا وہ حسینیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نمونہ عمل. حسین ابن ابی طالب اگر پہچاننا ہے تو امام کے کلام سے پہچان. امام نے کیا کہا؟ امام نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ دنیا اتنی پست ہے. حسین کی نگاہ میں دنیا کیا ہے؟ ایک امام حق کی نگاہ میں دنیا کی کیا حیثیت؟ امام کہہ رہے ہیں اتنی پست ہے کہ اس دنیا میں یحییٰ ابن زکریا، حضرت یحییٰ، وہ جو نبی اللہ ہے، وہ جو پاک و پاکیزہ ہے، ان کا سر کاٹ کر ایک بدکار فاحشہ عورت کو تحفے کے طور پر بھیجا گیا. کہاں؟ حضرت یحییٰ جو پاک و پاکیزہ معصوم اللہ کے نبی، اور کہاں؟ ایک بدکار فاحشہ عورت. سر کاٹ کر ایک نیک انسان کا ایک بری عورت کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا جائے، دنیا اتنی پست اور ذلیل. امام نے کہا اس دنیا میں بنی اسرائیل میں ایک وقت میں طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، اگر ہم گھنٹے کا حساب لگائیں مشکل سے سوا گھنٹہ ہوتا ہے، ایک وقت میں طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان 70 انبیاء کا قتل کیا، اور ویسے ہی ہو گئے جیسے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. عام طور پر جیسے روٹین میں کھانا کھاتے تھے، کام انجام دیتے تھے، وہی کام کرتے رہتے تھے، جبکہ وہ اتنے سارے قتل کر کے بیٹھے. یہ زمانہ آج برا نہیں ہوا ہے، زمانہ ہمیشہ سے برا ہے، دنیا دار ہمیشہ سے برے. جب انسان فسق و فجور کی راہ میں آ جاتا ہے تو پہلے ایک گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ کرتا ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، چند دنوں پہلے اخبار میں خبر آئی تھی پاکستانی کوئی عورت اپنے شوہر کا قتل کرے اور اس کے 36 ٹکڑے کر دے اور اس کو ایک دیگچے میں ابال لے. نعوذ باللہ، کتنی بربریت کوئی عورت اس طرح کا کر سکتی ہو؟ عربوں کی عورت ہو، کہیں اور کی ہو، تو پھر بھی انسان امریکہ کی خاتون ہو تو قابل قبول، لیکن ہماری عورت کو اتنا بڑا جرم کر سکتی. جرائم دنیا میں بہت، گناہ کی زندگی بہت بری زندگی ہے، لیکن اگر انسان گناہ سے بچتا ہے، چھوٹے گناہ سے، تو بڑے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اسی لیے کہا کہ نگاہ کے زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ. نگاہ اگر محفوظ رہے تو بڑے گناہ سے انسان بچ سکتا ہے. لمس کے زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ. کسی نامحرم کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. یہ رشتہ داروں میں بے تکلفیاں، کزنز کے درمیان بے تکلفیاں، یہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. ماڈرن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا دین ایمان چھوڑ دے. ماڈرن ہو، ترقی کرے، اپنے بچوں کو پڑھائے، پڑھائی میں آگے بڑھے، انسان ہنر میں آگے بڑھے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے، بہت ساری چیزیں جائز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جانے کے لیے آپ کو اجازت دی ہے، مگر قیود کے ساتھ. اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اگر انسان کافروں کے درمیان بھی بیٹھا ہوا ہے، یہودیوں کے درمیان بھی بیٹھا ہوا ہے، مسیحوں کے درمیان بھی بیٹھا ہوا ہے، بت پرستوں کے درمیان بھی بیٹھا ہوا ہے، اپنے ایمان کو نہ گنوائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لوگ اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنے ایمان کے اوپر یقین نہیں ہوتا کہ ہم صحیح بھی ہیں غلط ہیں. اسی میں وہ چشپن ہوتے، جاہل ہوتے، اپنے دین کے حوالے سے علم نہیں رکھتے، اس لیے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں. گرو بھیجے گا محمد
صلی اللہ محمد وآلہ.
بار دیگر سلام
صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
عبداللہ نے عمر اس کا تذکرہ کر رہی تھی، امام حسین سے کہا تھا کہ نہ جائیں کیونکہ ادھر طاقت ہے، وہاں پر اسلحہ ہے، وہاں پر پاور ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا. نبی اکرم کی بہت ساری احادیث امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے سنی ہوئی کہ میرا نواسا کربلا کی زمین پر شہید ہو جائے گا، اور جو حسین کا ساتھ نہیں دے گا، جو میرے نواسے کی نصرت نہیں کرے گا، وہ ذلیل و رسوا ہوگا. حدیث رسول کو جانتا ہے، سنا ہوا ہے، آ کر امام حسین کو بتا بھی رہا ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو بہت سارے لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے، بہت ساری جانیں جائیں گی، لہٰذا آپ یزید کی بیعت کریں. امام حسین نے جب یہ باتیں اس سے کہہ دی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سنائی کہ دنیا کتنی پست ہے، امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین کے نزدیک اس دنیا کی چیزوں کی کوئی قدر نہیں، حتیٰ اگر کوئی امام حق ہے تو اس کے لیے جان کی بھی حیثیت نہیں، اپنی جان کو دین کے اوپر قربان کر دیتا ہے. امام علی مقام اس عبداللہ ابن عمر سے کہہ رہے ہیں خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو اور ہماری نصرت کرو. یہ دعوت دی امام نے، اس کو ہدایت کی. عبداللہ ابن عمر کو راستہ دکھا رہے ہیں حسین، اس راستے پر آ جاؤ، یہ راستہ سچا راستہ، یہ راستہ تقوی کا راستہ ہے، یہ راستہ پرہیزگاری کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے. لیکن امام حسین نے صرف راستہ دکھایا، اب چلنا نہ چلنا عبداللہ ابن عمر کا کام تھا. جانتا تھا کہ اگر حسین کا ساتھ نہیں دیا تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا. حدیث رسول تھی، خود اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے، لیکن پھر بھی راہ حق پر نہ آیا، حسین کا ساتھ نہیں دیا. اور جب جان لیا کہ اب حسین میری بات نہیں سنیں گے، لیڈر لوگوں کو سنانے والا ہوتا ہے، سمجھانے والا ہوتا ہے، اپنے پیچھے لے کر چلنے والا ہوتا ہے. وہ لیڈر نہیں ہوتا جو دوسروں کی بات سنے اور ان کے پیچھے چل جائے. لیڈر خود اتنا برجستہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر، صلاحیت ہوتی ہے اس میں چلنے کی، جو دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر چلے. امام حسین علیہ السلام نے اس کو آخری نصیحت کی، لیکن اس نے امام کی بات کو نہیں سنا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، منافقانہ رویہ دکھایا، امام سے کہا میں آپ کو چومنا چاہتا ہوں، آپ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جو بوسہ گاہ رسول ہے، جہاں پر رسول اللہ بوسہ لیتے تھے. امام کے سینے کا بوسہ بھی لیا. یہ عبداللہ ابن عمر انجام کیا ہوا؟ حسین کا ساتھ نہیں دیا، کچھ عرصے کے بعد یزید کی بیعت کی، کچھ عرصے کے بعد یزید کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا. جہاں جہاں مفادات ہوتے ہیں سیاستدانوں کا یہی کام ہوتا ہے، کبھی اس پارٹی میں، کبھی اس پارٹی میں، سیاستدان یہ دنیا دار ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عمر بھی امام حسین سے محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہا لیے، لیکن ساتھ نہیں دیا. ساتھ دینا ہی امتحان. امام حسین نے کہا الناس عبید الدنیا، اکثر لوگ انسان دنیا کے بندے ہیں، دنیا کی پرستش کرتے ہیں. اور یہ دنیا کے بندوں کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ ان دنیا کے بندوں کی شناخت ایسے ہوتی ہے کہ جب دین کی بات ہوتی ہے، جہاں جہاں ان کو دین میں سہولت نظر آتی ہے وہاں وہاں دین کو اپنا لے. دین کے ساتھ اگر کھانا بھی مل رہا ہو تو بہت اچھا، دین کے ساتھ اگر تفریح بھی مل رہی ہو تو بہت اچھی بات، دین کے ساتھ زحمت نہ کرنی پڑے تو بہت اچھی بات. لہذا کچھ رسومات ایسی ہیں دین کی جو رائج ہو گئی، جہاں پر زیادہ سختیاں اٹھانی پڑتی. لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے دین کے ان کاموں کو انجام دینا شروع کر دیا. مثلا قربانی، کہ عید قربان آتی ہے، آپ کو قربانی نظر آتی ہے، اس میں اپنے بھی مفادات وہ کر لیتے. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ جب سختی کا وقت آتا ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے، تو دیندار کم رہ جاتے ہیں. دین ان کی زبانوں پر لقلقے زبانی، زبانی کا نام ہی دین. سب کو پسند ہوتا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، تو دین کے اوپر عمل کرنے والے بہت کم رہ جاتے ہیں. بس عزاداران امام، یہی وہ امتحان کا وقت تھا جس کا نام کربلا تھا. کربلا ایمان کی آزمائش کا تھی، کون اس راستے پر چلتا ہے، کون اس سچے راستے پر آتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں تھا، امام نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ جانے دینے کا راستہ ہے. وہ چلے ہمارے ساتھ جو شہادت کے لیے تیار. اس لیے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو راستے میں امام کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. شب عاشور کی بات نہیں کر رہی، اس راستے کی بات کر رہی ہوں جو امام نے مدینہ سے شروع کیا. پھر جب لوگوں کو یقین ہو گیا آخر میں جان دینا پڑے گی، تو امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا. کم لوگ تھے جو حسین کے ساتھ آنے والے، اور کچھ ایسے بھی خاص لوگ تھے جن کو امام حسین نے خصوصی خط لکھ کر بلایا تھا. آج جس شہید کا ذکر کروں گی، وہ امام حسین کے وہ ساتھی ہیں جن کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے. کوفہ میں ہے، اور کوفہ کی حالت آپ سب کے ذہنوں میں، جنہوں نے تاریخ کو پڑھا ہے، جنہوں نے تاریخ کو سنا ہے، جنہوں نے تاریخ کو دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد کوفہ کے کیا حالات. مسلم کی شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کو شہادت کی خبر ملی، کوفے والوں کی بے وفائی کی خبر ملی، تو امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر بلایا. جب انسان تنہا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے ساتھی کم ہوتے ہیں، تو ایک ایک شخص کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اور ہر آدمی اپنے جگہ پر ایک پوری کائنات ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، کیونکہ ہم اگر ایک بھی ووٹ رکھتے ہیں، اس ووٹ کی اہمیت اپنا حق سمجھے، اپنی طاقت کو استعمال کریں. امام حسین علیہ السلام نے اس طاقت کو بلایا جو حبیب ابن مظاہر کے نام پر. کوفہ خط لے کر جانا بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، بہت مشکل کام. سننے والے آرام سے سن کر گزر جاتے ہیں، لیکن ذرا تاریخ کو دیکھیے کہ جب مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے تو کوفہ پہ کتنا سخت پہرا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی اگر کسی قاصد کو پکڑ لیتے تھے، مشکوک فرد کو بھی پکڑ لیتے تھے، جو امام حسین کی جانب جانے والا ہو یا حسین کی طرف آنے والا ہو، اس کا انجام قتل ہوتا تھا. ان سخت حالات میں بھی امام نے ایک فرد کو بھیجا، یعنی اپنے ہی درمیان میں سے ایک آدمی کو کم کیا تاکہ وہ خط لے کر جائے. امام حسین کا ایک قاصد خاص طور پر ایک آدمی کو بلانے جا رہا ہے، اب اگر یہ ایک بھی واپس نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ امام نے اس نقصان کو نہیں سوچا. حبیب کا آنا اتنی اہمیت رکھتا تھا، حبیب کو بلانا اتنی اہمیت رکھتا تھا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر کوئی خاص ہے تو اس کو بلاوا دے کر بلایا جائے. ہم میں سے اگر کوئی اتنی اہمیت رکھتا ہے تو امام زمانہ اس کو بلاوا دے کر بلائیں گے. اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اگر حبیب جیسے بن گئے تو امام ہمیں بلائیں گے. یہ کنیکشن اتنا قوی ہونا چاہیے، جیسے ویسے قرنی کی بو محسوس کر رہے رسول اللہ، ایسے امام حسین حبیب کا انتظار کر رہے ہیں. اور کس طرح بلا؟ حبیب تم پر ہمارا سلام، تم مرد فقیر ہو، تم مرد عالم ہو، عالم بھی ہے فقیر بھی ہے، تم ہماری معرفت دوسروں سے زیادہ رکھتے ہو، جو جتنا بامعرفت ہوگا اہل بیت کی نگاہ میں اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا. حبیب وہ خاص ہیں جن کو امام نے خط لکھ کر بلایا. تم ہماری معرفت رکھتے ہو ہماری نصرت کے لیے آؤ, کیونکہ حسین آپ قلیل ساتھی رکھتے ہیں. بہت کم ہو گئے امام کے ساتھی, حبیب خاص ساتھی ہیں جن کا آنا کربلا میں ضروری ہے. پس آزاداروں, امام نے حبیب پر سلام بھی بھیجا, حبیب کو نصرت کے لیے پکار رہے ہیں. اس جگہ پر یقیناً حق معرفت یہ ہے کہ حبیب کی زوجہ کو سلام کیا جائے کہ جنہوں نے اپنے شوہر کو حق کے راستے میں مدد کر کے, ان کی معاونت کر کے امام کی صدا پر لبیک کہنے کی دعوت دی. یہ کام بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ اگر کوئی حق کے راستے پر چل رہا ہے آپ اس کے لیے معاون و مددگار بنے. خدا لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر جو حق کے راستے میں چلنے والوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. پروردگار ان کے مرتبوں کو بلند کرے جو حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے معاونت کرتے. اس لیے اس کام کی بھی اہمیت ہے اگر انسان تسلی اور تشفی دے. حبیب کی زوجہ نے معاونت کی اور کہا, جب حبیب نے آزمانے کے لیے کہا کہ حسین نے مجھے بلایا, امام حسین علیہ السلام نرغہ آدا میں ہے اور جنگ کے لیے پکار. ابھی وقت ایسا ہے کہ ہر عورت جانتی ہے کہ جانے والا واپس نہیں آئے گا. ان سلام ہو اس زوجہ پر جس نے شوہر کو توقف کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہا, تمہیں کیا ہو گیا؟ فرزند فاطمہ زہرا تمہیں بلا رہے ہیں اور تم صدائے لبیک کہنے میں دیر کر رہے. کھانا کھا رہے تھے, تاریخ میں لکھا, کھاتے ہوئے کھانے کو چھوڑ کر اٹھ کر گئے. اور کیونکہ پہرا بہت سخت تھا, اپنے غلام کو اپنی سواری دے کر بھیجا کہ تم علیحدہ جاؤ, میں مخفی راستے سے آتا ہوں تاکہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ آئی نہ. کس سختی سے اپنے شہر سے باہر نکلے ہوں گے کہ ایمان کی طاقت نہیں معلوم حسین تک پہنچ بھی پائیں یا نہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ غلام کوفہ کے بیرونی راستے پر اس گھوڑے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور حبیب کا انتظار کر رہے تھے. حبیب کو وہاں تک پہنچنے میں جب دیر ہوئی تو غلام نے سواری کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارا مالک نہیں آیا تو کوئی بات نہیں, میں غلام تمہارے اوپر سوار ہو کر جاؤں گا, حسین کی نصرت کروں گا. بس عزاداران امام, یہ جملہ حبیب نے اس کی پشت سے سنا, لیکن حبیب کے حوصلے میں اضافہ, حبیب خوش ہو گئے کہ میرا غلام بھی اتنا بابا حسین کی نصرت کے لیے تڑپ رہا. بس تصور کیجئے جب حبیب کو اپنے غلام کی بات کا اتنا اثر ہو تو جب امام حسین نے حبیب کو دیکھا ہوگا تو حسین کا حوصلہ کتنا بلند ہوا ہوگا, بیویوں کا حوصلہ کتنا بڑا ہوگا کہ جناب زینب حبیب پر سلام پوچھ رہی. زینب کو یقین ہے کہ حبیب کے آنے سے میرے بھائی کی قوت میں اضافہ ہو گیا. عزاداران امام, حبیب کربلا میں آ گئے, نرغہ آدا میں حسین گرے ہوئے, ادھر 30,000 کا لشکر ہے, یہاں قلیل کا لشکر ہے. رات آ گئی جسے شب عاشور کہا جاتا. تاریخ نے کہا ہے, تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین نے شب عاشور اس جگہ کا جسے ہم مقتل گاہ کہتے ہیں جہاں پر آنے والی کم نے یوم عاشور میں جنگ ہونی تھی, ایک ایک چیز کا جائزہ لیا. امام کے ایک صحابی نافع بن ہلال امام کے ساتھ موجود تھے. امام نے نافع کو تمام جگہوں کو دکھایا اور اس کے بعد جب واپس پلٹ کر آئے تو نافع امام کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. نافع نے سنا کہ خوار حسین شریکت الحسین بی بی زینب امام حسین سے ایک جملہ کہتی ہے, اے بھائی کیا آپ نے اس قلیل کو آزما لیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کل آپ کے یہ صحاب جو چند ایک رہ گئے ہیں وہ بھی وفا نہ کر. امام حسین کی بہن کا یہ جملہ سننا تھا, نافع بن ہلال اصحاب کے خیمے میں آئے, آ کر یہ جملہ بیان کیا. جیسے ہی حبیب کو خبر ہوئی کہ بی بی زینب کو اصحاب کی وفا میں شک ہے, جبکہ امام حسین کہہ چکے تھے بہن زینب میں نے آزما چکا ہوں, مجھے یقین ہے سب با وفا صاحب. بھی، پھر بھی اٹھ کر گئے، سب اصحاب کو جمع کیا، زینب کے خیمے کے باہر آ کر کہتے ہیں بی بی ہم نے اپنی تلوار کو دیہات سے باہر نکالا، ہم سب اپنی وفا کا اعلان کرنے آئے، بی بی اگر آپ حکم دیں تو اپنی گردنوں کو اور اپنے سروں سے، اپنے سروں کو تن سے جدا کر لیں۔ بی بی سے کہتے بی بی یہ تلواریں اس وقت تک نیام میں نہیں جائیں گی جب تک اب حسین کی نصرت کرتے کرتے اپنی جانوں کو قربان نہ کر دیں۔ مزاداران امام حبیب ابن مظاہر وہ صحابی ہے جو ہر شہید کے لاشے پر امام حسین کے پاس، جب تک کوئی ساتھ دینے والا ہوتا ہے انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے۔ حبیب جب مسلم سجا کے لاشے پر آئے، عالم نزا ہے، مسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے، حبیب ایک جملہ کہتے ہیں، مسلم آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، ہم زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں، اس لیے آپ سے وصیت کی درخواست نہیں کرتا۔ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے ہمارا فرض ہے اس سے کہ اگر کوئی وصیت ہو تو کرو، لیکن یہ شہداء کربلا جیسے کسی کی وصیت کو پورا کرے۔ مسلم اپنے آ سجا بولنے کی سکت نہیں رکھتے، آپ کے اشارے سے کیا رہے گا، حبیب والا کی مدد کرتے رہنا۔ امام نے کہا مسلم مطمئن رہنا، جب تک جان ہے نصرت کرتے رہیں گے۔ حضرت امام وہ وقت آ گیا جب حبیب مقتل میں آ گئے، روایت نے لکھا ہے 60 ملائم کو موصلے جہنم کیا، لیکن ایک ایسا بھی وقت آیا بدیل میں سریم کی تلوار سے حبیب کا سر تن سے جدا ہوا۔ حسین بن نمیر نے حدیث فرمان کیے تھے کہ کربلا کا وہ شہید ہے کہ جب عبداللہ ابن زیاد کے پاس یہ دعویٰ آیا کہ کس نے حبیب کو قتل کیا، تو کئی لوگ تھے جو اس بات پر فخر کر رہے تھے، ہم نے حبیب پر وار کی تھی، میں نے حبیب کا سر تن سے جدا کیا تھا، اور حبیب کے سر کو گھوڑے کی گردن میں لٹکا کر کوفے میں پھرایا گیا تاکہ فخر کر سکے۔ یہ وہ شخص جو کوفے کا بہت بڑا لیڈر تھا، بہت بڑا شجاع تھا، اس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ زدر پرسا دیجئے امام زمانہ کو حبیب ابن مظاہر کا جن کے لاشے پر آ کر مولا حسین کہہ رہے ہیں حبیب تم نے اپنے نام کا پاس رکھا، تم نے دوستی کا فدا کر دیا، اے حبیب تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر سلام خدا ہو کہ تمہیں ایک رات میں قرآن قرآن کو ختم کیا کرتے تھے۔ سيعلم الذين سلموا ايام القلب ينقلبون اجركم لله يا محمود وبحق محمد يا علي وبحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن وبحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمانے، خداوند ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے۔ پروردگار اجتے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے، ہمارے اللہ جو جائز حاجات رکھتے ہیں خدایا ان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے، امام سید الساجدین کا، تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بارے اللہ جو جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا، شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما۔ بارے اللہ جو لوگ جا چکے انہیں بار بار جانے کی توفیق نصیب ہو۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار جب امام تشریف لائیں اور آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. پروردگار ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے دلوں کو اہل بیت اس مطہارت کی سچی معرفت سے منور فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.